أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الحمد لله. میں جو بھی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی اس کو جو ممکن حد تک سن کے لکھ سکتے ہیں وہ لکھنا ہے. اب بالکل ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے کہ میں نماز میں کھڑی ہوں، میں اپنے مالک کے سامنے یہ ساری فریادیں کر رہی ہوں. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے آج سورت فاتحہ میں ہمارے لیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ القریب، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. سورۃ الفاتحہ اللہ اور بندے کے تعلق کی گواہی ہے. ہم دن میں کم از کم 17 بار اس کو نماز کی فرض رکعتوں میں پڑھتے ہیں. سنتوں میں بھی جمع کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ نوافل میں پڑھ لیں تو اس کی تعداد بیسیوں کیا ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں ہم سینکڑوں بار اس سورت کو پڑھتے ہوں. کیا وجہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس بات کا بھی حکم دیا نا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو آئیے ذرا آج ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اس سوچ کے ساتھ کریں گے کہ یہ بار بار کیوں پڑھی جاتی ہے، نمازوں کا حصہ کیوں بنا دیا، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی. اور اگر آپ دیکھیں تو واقعی کوئی نماز کی صورت محسوس کیجئے، فرض سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، سنتوں میں پڑھتے ہیں، نفلوں میں پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ بارش کی دعا ہے اس میں سورۃ الفاتحہ ہے. کسی قسم کی نماز جو بھی ایک ایمان والا پڑھتا ہے سورۃ فاتحہ اس کا حصہ بنا دی گئی. تو آج کی یہ تفسیر اس میں کوئی گہرائیاں اس طرح کی نہیں ہوں گی کیونکہ الحمدللہ بیسیوں طرز پہ اس کی تفسیر کی گئی ہے. لیکن آج ہم اس سورت کو اپنے اور اللہ کے تعلق کے ساتھ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا محاسبہ ہر آیت پہ کریں گے کہ آخر میں دن میں 17 بار اس سورت کو پڑھتی ہوں تو کیا میرا اس کے ساتھ تعلق جڑتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ دن میں 17 بار فون پر کسی سے بات کریں، کیا آپ کا اس سے تعلق جڑے گا؟ کوئی آپس میں تعلق یا ربط محسوس ہوگا؟ میرا حل لمحہ لمحہ کی خبر ہوگی. جس انسان یا جس شخصیت سے آپ 17 بار دن میں فون پہ بات کریں یا آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں، پھر تو وہ آپ کی اور آپ اس کی سمجھیں گے. میرا اپنے سے اور آپ کا خود سے سوال ہونا چاہیے، کیا اتنے سالوں سے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے کیا میرا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق جڑا؟ کیا مجھے یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ میرا مالک دن میں 17 بار مجھ سے بات کرتا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سورۃ فاتحہ کو اللہ نے اپنے اور بندے کے بیچ میں بانٹ دی ہے. آدھی سورۃ اللہ کی طرف سے ہے تو آدھی بندے کی طرف سے. میں نے جیسا قرض کیا کہ آج کے سیشن میں کوئی بہت حدیثیں کوٹ نہیں کروں گی، ہاں جو بات کر رہی ہوں یہ کسی ریفرنس کے ساتھ کر رہی ہوں. اگر آپ چاہیں تو اس کو مزید ڈیٹیل سے تفسیروں کے سیٹ میں سے جا کر سنیں. لیکن یہ بات جو کہنا کہ آدھی صورت میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسا الیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. تو یہ کانورسیشن ہے نا، جب ہم پڑھتے ہوئے خود نہیں یہ سوچ رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ جواب آتا بھی ہوگا تو ہم اس کو تو نہیں سمجھتے نا. تو آئیے ذرا پہلے ایک سٹریچ میں اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے. الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جو تیرے غضب کا شکار ہوئے اور نہ ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیے تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ، سات آیتوں میں مشتمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنے خوبصورت نام دیے. قرآن نے اس کو بہت سارے نام دیے. سب المثانی، سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ الصلات اس سورت کا نام ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. بخاری کی روایت ہے، لا صلاۃ الا لمن لم یقرب بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا. پھر اسی طرح سے اس کا نام رقیہ ہے، پھونکنے والی سورت. ایک صحابی، شروع اسلام کی باتیں، یہ صحابہ کا ایک گروہ کسی بستی میں گیا جو کفار کی بستی تھی. انہوں نے جا کر ان کو دین کی دعوت پیش کی تو لوگوں نے اس کو پسند نہ کیا، کیونکہ شروع میں نئی نئی دعوت کسی کو اچھی لگتی نہیں ہے. خیر، وہاں نہ کھانا دیا نہ پانی دیا. اب وہاں اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ مختلف سامان ساتھ رکھے، یا کھانا نہیں ملا تو ہوٹل سے کھا لیا، یا دس اینڈ دیٹ، یہ نہیں کیا. وہاں بستی کے ساتھ ہی باہر پڑاؤ ڈال کے بڑھ گئے. اتفاق دیکھیے کہ رات کے وقت اسی قبیلے کے سردار کو کسی بچھو یا کسی موزی جانور نے کاٹ لیا. جب اس نے کاٹ لیا تو ایک دم ان کی ایک لونڈی دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی، کیونکہ یاد رکھیے کہ جب بھی مشکل آتی ہے تو لوگ آتے دینداروں ہی کے پاس ہیں. آ کے ان سے کہا، ہمارے سردار کو کسی کیڑے نے کاٹ لیا، تو آ کے آپ اس کا کوئی علاج کیجیے. عرب لوگ بھی رکھیا اور دم جھاڑ پھونک کرتے تھے، لیکن ان کا یہ اعتقاد تھا کہ یہ لوگ جو کریں گے وہ صحیح ہوگا. خیر، قصہ مختصر، یہ صحابی گئے اور انہوں نے جا کر ان پہ سورۃ الفاتحہ کی آیتیں پڑھی اور پھونک دی. اللہ کا حکم، دیکھیے زہر کا اثر جو تھا وہ کٹ گیا اور وہ شخص ٹھیک ہو گئے. بہت خوش ہوئے انہوں نے آتے ہوئے، ان کو نہ صرف بہت کچھ دیا بلکہ 30 بکریاں بھی دے دیں، کھانا پینا بہت کچھ دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آ گئے، کہا اللہ کے نبی، آج ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا، ہم نے جا کر ان کو دعوت پیش کی تو انہوں نے قبول نہ کی. اچھا، ایک سورج یہ تھی ناراض ہوتے کہتے نہیں تو نہ سے. یاد رکھیے اس میں میرے آپ کے لیے عمل کی باتیں، جب تک ہمارے دل میں دوسروں کے لیے خیر خواہی اور محبت نہیں ہوگی ہم کبھی دین کا کام نہیں کر سکتے. ہم بہت جلدی کمنٹ دینے لگتے ہیں، لوگوں کو شوق ہی نہیں ہے، ہیں ہی منافق، ہیں ہی کمزور، بس سست ہیں. نہیں، آپ کو نہیں پتا اس وقت کون کس مشکل میں پڑا ہو. آپ کو نہیں پتا کہ جس کو آپ نے بلایا وہ اس وقت کسی اور بڑی مشکل میں نہ ہو، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیر، اللہ کے نبی نے کہا، اچھا پھر تم نے کیا کیا؟ کہا مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا کرنے کا. میں نے کیا کیا کہ سورۃ الفاتحہ کی آیتیں پڑھ کے پھونک دی. آپ نے فرمایا، تجھے کس نے بتائی یہ بات کہ سورۃ فاتحہ میں تو شفا ہے؟ اچھا، کہا میں نے کیا. کہا کہ لاؤ وہ بکریاں جو لائیں، اس میں سے ہمیں بھی حصہ دو. تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے. اللہ نہ کرے کسی بچے کو چوٹ لگے، کوئی کاٹ لے، کوئی جانور، کوئی کیڑا. آپ کو خود کبھی چوٹ لگ جاتی ہے، زخم آ جاتا ہے، کہیں کوئی چونٹی کاٹتی ہے، قرآن میں شفا ہے. اور سورۃ فاتحہ تو ہے ہی رقیہ، اور قرآن کا نام بھی شفا ہے. تو کیا پتا چلا کہ سورۃ فاتحہ کو پھونک بھی سکتے ہیں. پھر اسی طرح صبح کے وقت 7 دفعہ پڑھ کر اس کو پھونکنے کا بھی حکم ملتا ہے. تو آپ دیکھیے، جو چیزیں ہمیں مسنون طریقوں سے ملتی ہیں اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب اس کو دلیل بنا کر ہم من پسند طریقے سے اس کو 100 دفعہ، 200 بار، کوئی خاص تعداد مقرر کر کے نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ کہ اس میں شفا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں تعلیم المسئلہ، اس کے 30 سے زیادہ نام ہے. اور یہ بھی ایک اصول یاد رکھیے کہ کسی کے زیادہ نام ہونا کس بات کی دلیل ہے کہ اس میں زیادہ خوبی ہیں. ہر نام کے اندر کوئی صفاتی وصف ہوتا ہے. تو سورت الفاتحہ قرآن کی بڑی خوبصورت سورت ہے, پہلی مکمل سورت ہے, یعنی یہ ترتیب کے اعتبار سے کہہ لیجئے کہ پانچویں وحی ہے, ابتدائی دور کی سورت ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی اور جب آپ مدینہ میں گئے تب بھی نازل ہوئی, تو دیٹ مینس سم تھنگ از اسپیشل. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے پیاری سورت کسی اور کو دی نہ گئی. تو آئیے ذرا تھوڑا سا میں اور آپ اس سورت کو دیکھتے ہیں کہ اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا ہے. پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے, الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں سارے شکر اللہ کے لیے جو رب ہے تمام کائنات کا. ایک ایک لفظ کو کھولتے جائیے. الحمد, حمد کا لفظ عربی زبان میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے, نمبر ایک شکر اور نمبر دو تعریف. جب آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ, تو اردو میں اس کا مطلب کیا بنے گا؟ سارے شکر اللہ کے لیے ہیں اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے. ہمارے معنوں میں تو عموماً ہم کہتے ہیں الحمدللہ, سارا شکر اللہ کا ہے. تو اس کو کیسے ہونا چاہیے تھا؟ الشکر للہ, آسان ہے, بلکہ ہا کا تو مخرج ہی بڑا مشکل لگتا ہے. لیکن اگر یہ الحمدللہ کی بجائے الشکر للہ ہوتا نا, تو یاد رکھیے, لکھیں, اللہ کے کلام کا ایک ایک موتی اپنی جگہ پہ جکڑا ہوا ہے, اپنی جگہ پہ جڑا ہوا ہے. اگر یہ الحمدللہ ہی کی جگہ الشکر للہ ہوتی نا, تو اس میں تعریف نہیں تھی آنی. اب آپ تھوڑا سا فرق محسوس کریں, شکر اور تعریف میں کیا فرق ہے. آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی ہم کسی کی صرف تعریف کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی شکر گزاری کا جذبہ نہیں ہوتا. مثلاً آپ نے کسی کو دیکھا, وہ بہت اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے, مثال ہے, ایسی دنیا داری کی مثال لے لیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. اب کیا ہوا کہ آپ نے ان کی تعریف کی ہے نا, لیکن اس میں آپ نے ان کا کوئی شکریہ تو نہیں ادا کیا, وہ اچھی لگ رہی ہیں, انہوں نے آپ کو تو نہیں دیا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے, آپ کہتے ہیں کہ پھول کتنا خوبصورت ہے, تو آپ پھول کی تعریف کر رہے ہیں لیکن اس میں شکر نہیں ہے. کیا پتا چلا کہ تعریف کرتے ہیں شکر نہیں ہے. لیکن دوسری صورت دیکھیے, کسی نے آپ کو گرمی کی دوپہر میں ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس دیا اور آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. تو اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا, تھینک یو, شکریہ کہتے ہیں نا. اب اس میں شکر تو آیا ہے لیکن پانی کی تعریف کوئی نہیں ہے اتنی, یعنی پانی کی خوبصورتی کا کوئی تذکرہ نہیں. لیکن آپ کے اس لفظ الحمد سے یہ پتا چلا کہ اس وقت اس پانی کو دیکھ کر آپ کو خوشی بہت ہوئی ہے. بات سمجھے؟ بس اس کی اتنی مختلف ذاتیں, اور اگر آپ صرف ایک الحمدللہ رب العالمین کی تقریباً ایک گھنٹہ میں تفسیر سننا چاہتے ہیں نا, تو میں آپ کو ریکمینڈ کر دیتی ہوں, جب موقع ملے سنیں روح القرآن, ہمارا جو اس وقت آن گوئنگ کورس چل رہا ہے ناروے سے, ماشاءاللہ اس کے ہم لوگ اس وقت نویں پارے پہ ہیں, تو اس کی سورت الفاتحہ کی تفسیر سن لیں. اتنی مختلف ڈائمینشنز ہیں اس میں, لفظ ال پہ, پھر حمد پہ, پھر لی پہ, پھر للہ پہ, اس کے ڈفرینٹ کمبینیشن ہے. ان الحمد للہ کیوں نہیں کہہ دیا, جیسے کہ عید کے خطبات میں آتا ہے, تکبیرات میں آتا ہے, فرق ہو جائے گا. یعنی گرامر کی روشنی میں الحمد للہ ہی مکمل جملہ ہے. اور سچی بات بھی یہی ہے, جب تک تعریف کے اندر شکر نہ شامل ہو بات نہیں بنتی. اور الحمد للہ کہہ کر انسان اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ جو مجھے ملا اور جو دنیا میں خوبصورتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. ساری بڑائی, ساری خود پسندی ختم, میرے اللہ نے جو دیا وہی کافی ہے. جب بندہ اس لفظ کو بولے نا, جیسے میں اپنے اوپر لوں اور آپ اپنے اوپر لیں, کوئی آپ کا حال پوچھتا ہے, کیا کہا کرے؟ الحمدللہ. ایسے نہ کہا کرے الحمدللہ, شکر سو شکوے اس میں. الحمدللہ جو ہے نا, یہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے, خوشی کا اظہار ہے, رضیت باللہ رب. اور اس میں یاد رکھیے کہ خوشی اور نعمت کے وقت اگر یہ جملہ بولنا ہے نا, تو غم اور تکلیف پہ بھی بولنا ہے. بہت پیاری روایت ہے اللہ کے نبی کی کہ جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہ فلاں بندہ, اس کے بچے کا انتقال ہوا, جب اس کو خبر ملی یا کسی اور پیارے کی جان چلی گئی تو تم نے جب اس کو اس کی اطلاع دی تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ کہا اللہ تعالیٰ تیرا عجیب ہی بندہ, ایک طرف اس کو اپنے پیارے کی موت کی خبر ملی اور وہ کیا کہتا ہے سن کے؟ الحمدللہ. آج ہم میں سے کوئی ہو کہتے دیکھو سخت دل, دیکھو دیکھو خوش ہو گئے کسی کے مرنے پہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فرشتو میں نے اس کو اتنی بڑی تکلیف دی اور اس نے آگے سے میرا شکر ادا کیا, اس نے میری تعریف کی. جی اللہ, کا گواہ رہنا میں نے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیا جس کا نام بیت الحمد رکھ دیا. تو یاد رکھیے عزیز ساتھیو, خوشیوں میں تو شکر کرنا ہے, اور یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ خوشیوں میں نہ شکرے ہو جاتے ہیں, وہ شکر کی اس کیفیت کو بالکل ہی مس یوز کرتے ہیں. نعمت دینے والے کی نافرمانی کر کے شکر کیا تو کیا کیا. یہاں شکر کے وہ تین درجے بھی تھوڑے سے دہرا لیتے ہیں, کیونکہ ہم میں سے ہر ایک یا تو خوشی کی حالت میں ہوتا ہے یا پھر کسی غم اور تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے. پہلا شکر ہوتا ہے دل سے, آپ کا دل خوش ہے اللہ سے, یعنی جس کو میں اپنے حساب سے کہتی ہوں کہ دل کی گہرائی سے شکر. جیسے آپ کہنا چاہیے نا کہ کسی کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑے, ایسا کبھی ہوا؟ آپ کا دل کہہ رہا ہے میں خوش ہوں. مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ شکر کو سمجھنے میں اور شکر گزاری کی اہمیت کو سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. طویل قصہ ہے لیکن خلاصہ کیا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا گھر آباد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے باہر چھوڑ دیا مکہ میں, آہستہ آہستہ کبھی چکر لگاتے رہے, حضرت اسماعیل جب بڑے ہو گئے تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے. اسماعیل گھر پہ نہیں تھے, کام پہ گئے ہوئے تھے. گھر میں دیکھا ایک عورت ہے, پتہ چلا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ہے. کہا سناؤ بیٹا کیا حال ہے, کیسی گزر رہی ہے؟ کہتی کیا بتاؤں, مشکلیں بڑی ہیں. نہ شکری کا رویہ اختیار کیا. اس کو نہیں پتا یہ بزرگ کون ہے, میرے سسر ہیں, یہ نہیں پتا. کہا اچھا, کہا اچھا چلو پھر میں جاتا ہوں, شام کو تیرا شوہر آئے گا نا تو اس کو میرا سلام دینا, اور ساتھ ہی کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ بدل لے. اب اس غریب کو کیا پتا کہ یہ میرے لیے کیا پیغام ہے. ٹھیک ہے چلے گئے. اس کے بعد کیا ہوا, رات کو شوہر آئے, کہا ایک بزرگ آئے تھے بڑے نیک لگ رہے تھے اور آپ کو یہ پیغام دے گئے. کہا اچھا, کہا اچھا وہ تو میرے باپ تھے, کیونکہ یہ بھی نبی تو وہ بھی نبی. کہا اچھا اب میں تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا, تو نے کوئی ناشکری کی بات کی ان کے سامنے؟ کہا بس کیا کروں جو حالات ہے بتا دیے. کہا پھر اب مجھے وہ پیغام دے گئے کہ تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتی, کیونکہ نبی کی بیوی ناشکری ہوگی تو نبی دین کا کام کیسے کرے گا. یاد رکھیے دین کا کام کرنے والوں کو بھی شکر گزار ہونا پڑے گا, پھر اب دین کے کام کریں گے, ورنہ گھر سے جھگڑے ہی نہیں ختم ہوں گے, لڑائیاں نہیں ختم ہوں گی. خیر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آئے, اب دوسری بیوی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے حال احوال پوچھے, سناؤ بیٹا کیا حال ہے؟ کہتی بڑے مزے میں ہوں, وہی گھر ہے وہی شوہر ہے, صرف نقطۂ نظر فرق ہوتا ہے. کہا اچھا شوہر کو سلام دینا اور کہنا اپنی چوکھٹ کو مضبوط کر لے. شام کو وہ پیغام دے دیا اور وہی ہوا, بیٹے نے کہا یہ میرے باپ تھے اور تو نے کوئی شکر گزاری کی بات کی ہے, وہ مجھے کہہ کر گئے ہیں کہ اپنی اس بیوی کو نہ چھوڑنا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ خواب میں چوکھٹ کو دیکھنا, یعنی دروازے کا جو چوکھٹ ہوتا ہے, تو یہ بیوی ہوتی ہے, کیونکہ اسی طرح اسی واقعات سے تعبیر لی جاتی ہے. تو اب یہاں اس واقعے کو کوٹ کرنے کا میرا مقصد کیا تھا, لکھ لیجئے. اپنی بیٹیوں کو, اور ہم خود ابھی بھی عورتیں ماشاءاللہ ہمیں بھی تو گھروں میں رہنا ہے, شکر گزاری سکھائیے. جس لڑکی بچی عورت, اور اسی طرح بیٹوں کو بھی, دیکھیے عورت کا نام پہلے اس لیے آتا ہے کہ میں عورت ہوں اور آپ میرے سامنے عورتیں ہیں, لیکن اگر آپ بات سننے اور کرنے والے مرد ہیں یا آپ کے بھی تو بیٹے ہیں, شکر گزاری سکھائے بغیر آپ اپنے بچوں کے گھر نہیں بسا سکتے. اور میرا گھر کبھی نہ بستا اگر میں شکر گزار نہ ہوتی اور میرے شوہر شکر گزار نہ ہوتے. زندگی میں یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہر چیز آپ کی مرضی کی ہو. الحمدللہ کہہ کر بندہ سرنڈر کرتا ہے کہ جو میرے رب نے کہا جو چاہا وہی کافی ہے. اور میں اکثر ایک جملہ بولتی ہوں, آج پھر بول دیتی ہوں, کہ شکر زندگی کی شکر ہے. کڑوی چائے کو شکر میٹھا کر دیتی ہے, اسی طرح شکر کا رویہ تلخ زندگی کو میٹھا کر دیتا ہے. جہاں آپ کو کوئی بہت شکایتیں کرتا ہوا دکھے, درویا ہوا دھویا ہوا نیگیٹیوٹی کا شکار, دیکھ لیجئے تہہ میں سے نہ شکرا پر نکلے گا. پھر اس پہ ہم نے سفیر الجنہ کی تفسیر میں پورے پوائنٹس نوٹ کیے ہوئے, آپ وہاں ضرور جا کے سن لیں جب بھی, کہ نہ شکرا پر آتا ہے تو اس کے کیا علامتیں ہوتی ہیں. زندگی تلخ, بیماریوں کا شکار, چڑچڑا پن, کسی سے خوش ہی نہیں ہے, جس سے اٹھے اسی کے شکوے, جس کے پاس گئے اس کی شکایتیں. نہیں, الحمدللہ کہنا ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے اوہ اللہ آئی ایم ویری ہیپی, اللہ جی میں آپ کے ساتھ بڑی خوش ہوں. اپنی تقدیر پہ خوشی کا نام ہے الحمدللہ. اور کر کے دیکھیے, یہی نعمت جنت میں ملے گی. چار سورتیں قرآن میں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں, اور جنت میں جا کر سب سے پہلا کلام جو جنتیوں کی زبان پہ آئے گا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. ساری تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں یہ جنت کا راستہ دکھا دیا. وما کنا, ہم نہیں تھے اس قابل کہ ہم جنت میں آتے. تو زندگی میں یہ اصول بنا ہے, جو مجھے ملا یہ میرے رب کی دین ہے, میں ڈیزرو نہیں کرتی تھی, میرے میں کوئی خوبی نہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا, میرا وصف نہیں ہے کہ میرے بچے اتنے فرما بردار ہوتے, میرے میں کوئی گن نہیں کہ میری ساس میری اتنی تعریف کرتی. کوئی بندہ آپ کی تعریف کرے آپ کو غصہ آتا, آپ کہتے اس کی کرو جس نے مجھے یہ نعمت دی ہے. اور یاد رکھیے یہ درجے ہوتے ہیں, شکر کے بھی بہت درجے, الحمد کے درجے. شروع میں ایسا ہوتا ہے اپنی تعریفیں اچھی لگتی ہیں, تھوڑی دیر گزرتی کچھ اور شکر کا اگلا درجہ آتا ہے, تو انسان کو اپنی تعریف سننا نہ سننا برابر لگتا ہے. پھر تھوڑا سا اور آگے شکر کا درجہ جاتا ہے نا, تو اپنی تعریف پہ الجھن آنی شروع ہوتی ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب کوئی تنقید کرے تو شکر نکلتا ہے کہ اس نے مجھے پہچانا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو ایک موقع پہ کسی نے برا بھلا کہہ دیا, کہنے لگے یہ تو ہی شخص ہے بس جس نے مجھے پہچانا ہے, لوگ تو مجھے آج تک پہچانے ہی نہیں ہے. اور عبد الرحمن بن عوف کو کسی نے کوئی برا بھلا کہہ دیا کچھ نہ کچھ کسی وقت پہ, تو کہنے لگے کہ واقعی جو تو نے مجھے کہا ہے یہ کم کہا ہے, میں تو اس سے زیادہ قابل تھا. ابو ہریرہ کیا کہا کرتے تھے کہ ساری دنیا کو حق پہنچتا ہے وہ ابو ہریرہ کی برائی کرے اگر میں آخرت کے تین موڑوں میں سے ایک پہ پھنس گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر یہ جذبہ لانے کی ضرورت ہے کہ اللہ جو تو نے دیا. اور اکثر بچوں کو جب نماز کی بات کرتے ہوئے الحمدللہ کی بات میں کہوں نا, تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ دیکھو بیٹا آپ کو کوئی لالی پاپ دے کیا کہتے ہو؟ تھینکس, تک, شکریہ کہتے ہیں نا. کوئی آپ کو کہیں لے جائے جواب میں آپ کہتے ہیں انکل کو شکریہ بولو, تو الحمدللہ کہنا اللہ کو دن بھر کی نعمتوں کا شکریہ. فجر کی نماز پہ آپ الحمدللہ کہتے ہیں, چلیے اپنے تھیم پہ آ جاتے ہیں. اس وقت جو تفسیر ہو رہی ہے یہ نماز کی صورت فاتحہ ہے, یہ دوسری نہیں ہے. صبح فجر کی نماز پہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ کہتے ہیں اللہ اکبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, بھئی کس بات کا شکر؟ ابھی تو اٹھے ہیں, کھایا کیا, پیا کیا, ابھی لیا دیا کیا. تو پھر آپ کہتے ہیں اس بات کا شکر کہ اس نے زندہ اٹھایا. یہی سبق تو صبح اٹھنے کی دعا میں سکھا دیا, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور. پہلی دعا صبح اٹھتے ہیں شکر سے دن کا آغاز ہے. زندہ اٹھی اس پہ شکر ہے, اٹھ کے بیڈ پہ بیٹھی تو کمر جھک گئی, جوتا پہننے کے لیے پاؤں ہلایا تو انگلیوں نے ساتھ دیا, چپل میں پاؤں آ گئے, کھڑی ہوئی تو جسم نے سہار لیا, پھر چلنا چاہا تو چلی, قدم واش روم میں گئے اس پہ شکر ہے, پھر واش روم میں گئی جسم سے گندگی کو فارغ کیا اس پہ شکر ہے, ہاتھ اٹھایا برش کرنے لگی دانت اتر کے ہاتھ میں نہیں آ گئے. ابھی تو جائے نماز پہ آنے سے پہلے بیسیوں نعمتیں تو میں لے چکی ہوں, میں کیوں نہ شکر کروں؟ جب آپ صبح سے اس سوچ کے ساتھ آغاز کریں گے تو پھر دیکھیے آپ کا کیسے اللہ سے کوئی تعلق توڑے, ڈائریکٹ کمیونیکیشن کریں, براہ راست تعلق رکھ لیں اللہ سے, کسی کے بیچ کے کسی سہارے کی آپ کو ضرورت کم ہی رہے گی.